بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد ممکن ہے کہ آپ حضرات نے پوسٹر پر دیکھا ہوا ہوگا کہ آج انشاءاللہ تعالی ہمارے محترم مہمان مولانا عیاض صاحب تشریف لانے والے ہیں. چونکہ M606 پر کافی زیادہ کنجسشن ہے تو اس بنا پر انشاءاللہ تعالی ان کی تشریف آوری میں اب کچھ وقت باقی ہے. حضرت تو انشاءاللہ تعالی اردو زبان میں گفتگو فرمائیں گے. ان کی گفتگو سے پہلے میرے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے کہ چونکہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے, اس مناسبت سے اردو زبان کے بیان سے پہلے انگریزی میں آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں پیش کی جائے. اردو میں ہی کر لیں, انگریزی والا کوئی نہیں. اپنی زبان میں, چلو ہماری پیدائش تو یہاں کی, اب ہم کیا کریں. چلے انشاءاللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے. اس پر تقریباً تمام علماء کا اتفاق ہے. ہاں, ہمیں ایک قول ملتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش رمضان کے پہلے دنوں میں ہوئی ہے, لیکن یہ ایک مرجوح قول ہے, اسی وجہ سے بالعموم اس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا. دوسری بات جو طے شدہ ہے وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عام الفیل میں ہوئی. عام الفیل سے مراد وہ سال ہے جس میں بعض لوگوں نے کعبے پر چڑھائی کی کوشش کی تھی. اللہ سبحانہ و تعالی نے 30ویں جز میں سورۃ الفیل کی ابتدائی آیات میں اسی کی طرف اشارہ فرمایا, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کہ ہاتھی والوں کے واقعے پر کچھ غور و فکر کیجئے اور اس سے نصیحت حاصل کیجئے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اسی سال میں ہوئی ہے جب ہاتھی کا واقعہ پیش آیا. ایک تیسری بات جو اتفاقی ہے وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش منڈے کے دن کو ہوئی ہے, یوم الاثنین. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا, ذاک یوم ولدت فیہ, منڈے کا دن ایسا دن ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے پیدا فرمایا ہے. اس کے آگے یہ گفتگو اور یہ بحث جو چلتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کون سی تاریخ پر پیدا ہوئے, تو یہ بات علماء کے مابین مختلف فی ہے, یعنی بہت سے اقوال ہمیں ملتے ہیں. بعض علماء کا یہ کہنا ہے کہ ربیع الاول کی 8ویں تاریخ, دوسروں کا یہ کہنا ہے کہ 9ویں تاریخ, کچھ کا یہ کہنا ہے کہ 12ویں تاریخ. اگر ہم ان تمام اقوال کو دیکھیں تو زیادہ مناسب قول 9 ربیع الاول کا ہے, اگرچہ 12 ربیع الاول کی تاریخ بہت ہی زیادہ مشہور ہو گئی ہے. اس کی دو وجوہات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. پہلی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم امت کے بڑے بڑے ائمہ کی طرف دیکھیں جنہوں نے اس دین کی خدمت سر انجام دی ہے, تو ان میں سے اکثر کا یہی کہنا ہے کہ اگرچہ اقوال بہت زیادہ موجود, ان کا آپس میں اختلاف بھی ہے, لیکن انہوں نے 9ویں ربیع الاول کو ترجیح دی ہے. مثال کے طور پر ایک عالم ہے جن کا نام اب میں کچھ ہی دیر میں لینے والا ہوں. ہم سب کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کے بعد یہ بات مشہور ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے, اور بخاری شریف کے بارے میں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ دنیا میں کوئی ایسا عالم موجود نہیں جس نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اس حدیث کی کتاب پر ایسی شرح لکھی ہو کہ انہوں نے شرح لکھنے کا حق ادا کر دیا ہو. اس کے بعد والے زمانے میں ہمیں ایک عالم ملتے ہیں, ان کا نام علامہ سخاوی ہے. انہوں نے اپنے استاد ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرے استاد محترم ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح فتح الباری لکھی ہے, اگر خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ اور ان کی نگاہ میرے استاد محترم کی اس شرح پر پڑتی تو وہ اس بات سے رجوع کر لیتے کہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس نے صحیح بخاری کی شرح لکھنے کا حق ادا کر دیا ہے. یہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ نویں ربیع الاول یہ وہ دن ہے جس میں نبی پاک کی پیدائش ہوئی ہے. یوں ہی ایک اور بہت زبردست عالم, مایا ناز عالم, جنہوں نے بخاری شریف کی ایک دوسری شرح لکھی ہے, ان کا نام ہے بدر الدین العینی, انہوں نے بھی یہی بات فرمائی ہے. اور اگر میں فہرست میں نام گنوانے لگوں تو ممکن ہے کہ وہ فہرست ختم نہ ہو لیکن ہمارا بیان ختم ہو جائے, تو میں نے بس دو بڑے ناموں پر اکتفا کر لیا. یہ پہلی وجہ کہ بڑوں نے یہ بات فرمائی ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ترکی کے ایک عالم, انہوں نے ایک کتاب لکھی نتائج الافکار کے نام سے, اور انہوں نے اس کتاب میں یہ بات ثابت کی ہے کہ سائنس کے اعتبار سے اور یوں ہی حساب ریاضی یعنی میتھمیٹکس کے اعتبار سے اگر ہم حساب لگائے تو بات یہ پکی نکل آتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش وہ نوی ربیع الاول کو ہوئی ہے. اور انہوں نے صرف اسلامی تاریخ کو نہیں بیان کیا بلکہ انہوں نے بتایا کہ 20 اپریل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے. تو یہ اتنی بات. اب آگے میں ایک سوال آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں, پھر اس کا جواب انشاءاللہ تعالی اس کے شروع ہونے تک یا اس کے ختم ہونے تک ہمارے محترم مہمان تشریف لے آئیں گے. سوال یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے رمضان کے مہینے میں کیوں نہیں پیدا فرمایا؟ 4 مقدس مہینے ہیں, منہا 4 حرم, ان 4 مقدس مہینوں میں اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیوں نہیں فرمایا؟ محرم کا مہینہ شہر اللہ المحرم, جس کی نسبت اللہ تعالی کی طرف کی گئی ہے, محرم کے مہینے میں اللہ تعالی نے نبی پاک کو کیوں نہیں پیدا فرمایا؟ رمضان بھی تھا, 4 مقدس مہینے بھی تھے, محرم کا مہینہ بھی تھا, اتنی بڑی فضیلت ہے ان مہینوں کی, تو ان مہینوں میں اللہ تعالی نے نبی پاک کو کیوں نہیں پیدا فرمایا؟ ربیع الاول کے مہینے میں کیوں پیدا فرمایا؟ دوسرا سوال یہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یوم الاثنین منڈے کو ہوئی ہے, جب جمعے کا دن موجود تھا جو سید الایام تمام دنوں کا سردار ہے, اتنی بڑی فضیلت والا دن, تو فرائیڈے جمعے کے دن کو اللہ تعالی نے نبی پاک کو کیوں نہیں پیدا فرمایا؟ اللہ تعالی نے منڈے کے دن کا انتخاب کیوں فرمایا ہے؟ تو ایک پہلا جواب میں سرسری جواب دوں گا, پھر اس کے بعد کچھ تحقیقی جواب. سرسری جواب یہ ہے کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے مہینے میں, 4 مقدس مہینوں میں, محرم کے مہینے میں یا جمعے کے دن پیدا کیا جاتا تو لوگ یہ کہتے کہ رمضان کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس کی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, قرآن کریم کا جو پہلا نزول ہوا ہے لوح محفوظ سے لے کر آسمانی دنیا تک, وہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر کی رات میں ہوا ہے. تو لوگ یہ کہتے کہ پہلے سے رمضان کے مہینے کی فضیلت موجود ہے, نبی پاک رمضان کے مہینے میں پیدا ہوئے, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث فضیلت ہے. اگر ان کی خلقت چار مقدس مہینوں میں ہوتی تو ان چار مہینوں کی تقدیس زمانے جاہلیت میں بھی موجود تھی. لوگ یہ کہتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت ملی ہے اس لیے کہ نبی پاک کی خلقت چار مقدس مہینوں میں ہوئی ہے. یوں ہی جمعے کا دن ایسا ہے کہ اس کی فضیلت بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے. فیہ خلق آدم، آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی خلقت اسی میں ہوئی. وفیہ قبض، اسی میں آدم علیہ الصلاۃ والسلام وفات پا گئے. تو کوئی یوں کہتا کہ رمضان کے مہینے میں نبی پاک کی پیدائش ہوئی، یا یوں ہی چار مقدس مہینوں میں نبی پاک کی پیدائش ہوئی، یا جمعے کے دن میں نبی پاک کی پیدائش ہوئی، تو یہ نبی پاک کو فضیلت ملی ہے ان مہینوں اور ان دنوں کی وجہ سے. اللہ تعالی نے ایک ایسا مہینہ منتخب فرمایا جس کی پہلے سے فضیلت نہیں، ایک ایسا دن منتخب فرمایا جس کی پہلے سے فضیلت نہیں. اس بات کو ثابت کرنے کے لیے اور ظاہر کرنے کے لیے کہ نبی پاک اوروں سے برکت لیتے نہیں، آئے ہیں دوسروں کو برکت دینے کے لیے. اور ایک شاعر کے الفاظ میں میں یوں کہوں گا، لوگ آتے ہیں دنیا میں جانے کے لیے، میرے نبی آئے ہیں چھا جانے کے لیے. لوگ یہ کہتے کہ نبی پاک آئے ان مہینوں میں یا جمعے کے دن میں، نبی پاک کو فضیلت ملی ہے ان کی وجہ سے نہیں. ربیع الاول ایک ایسا مہینہ ہے، منڈے کا دن ایک ایسا دن ہے کہ نبی پاک کی بعثت سے پہلے بالکل کوئی فضیلت نہیں، ان کو فضیلت ملی ہے تو نبی پاک کی وجہ سے ملی ہے. اب تحقیقی جواب کی طرف آتے ہیں. پہلے ہم ربیع الاول کو دیکھیں. ربیع عربی زبان میں سپرنگ، بہار کے موسم کو کہا جاتا ہے. بہار کا موسم ایسے ہے کہ جب زمین پر پیداوار مر جاتی ہے، جب گرینری کے اعتبار سے، سرسبز و شادابی کے اعتبار سے دنیا پر موت ہی موت ہوتی ہے، موسم بہار آ کر ان تمام چیزوں کو زندہ کر دیتا ہے. محمد مصطفیٰ آئے، بہار اندر بہار آئی، زمین سے چومنے جنت کی خوشبو بار بار آئی. بات یہ ہے، نبی پاک دنیا میں تشریف لائے موسم بہار میں، اللہ نے ہمیں پیغام دے دیا. جب دنیاوی زندگی میں جسمانی اعتبار سے ہر چیز پر موت آتی ہے، موسم بہار کے آنے کی وجہ سے زندگی کے آثار ہمیں نظر آنے لگتے ہیں. نبی پاک دنیا میں تشریف لائے لتخرج الناس من الظلمات الى النور، جب موت ہی موت تاریکیوں کی صورت میں موجود تھی، آ کر کے روحانی اعتبار سے، اسپریچول اعتبار سے تمام لوگوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بخش دی ہے. اتنی بات تو ابن الحاج مالکی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مدخل میں کی ہے. لیکن اس بات پر میرے ذہن میں چند دن پہلے ایک سوال آیا تھا. وہ سوال یہ تھا کہ ربیع ہے اول بھی ثانی بھی. ربیع الاول کہا جاتا ہے موسم بہار کے پہلے فیز کو، اور ربیع الثانی کہا جاتا ہے موسم بہار کے دوسرے فیز کو. تو زندگی زیادہ کس میں ہوتی ہے، پہلے فیز میں یا دوسرے میں؟ دوسرے فیز میں زیادہ ہوتی ہے. کراپ زیادہ ربیع الثانی میں ہمیں نظر آتے ہیں، پورا کام ربیع الثانی میں ہمیں مکمل نظر آتا ہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے ربیع میں، موسم بہار میں نبی پاک کو اس وجہ سے بھیجا، تو ربیع الثانی میں کیوں نہیں بھیجا، ربیع الاول میں کیوں بھیجا؟ تو میرے ذہن میں یہ جواب آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے دو الگ الگ دور ہے. پہلا دور ہے محمد ابن عبد اللہ کا، دوسرا دور ہے محمد الرسول اللہ کا. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب سامنے والوں نے صلح میں محمد ابن عبد اللہ تحریر کیا، تو مسلمانوں کو یہ بات گوارا نہیں ہوئی ابن عبداللہ کا فیض گزر چکا ہے، 40 سال کی عمر کے بعد اب رسول اللہ کا فیض جاری ہو چکا ہے، ابن عبداللہ کو مٹا کر کے رسول اللہ یہاں لکھ ڈالو۔ ابن عبداللہ 40 سالوں سے پہلے، رسول اللہ 40 سالوں کے بعد۔ اگر رسول اللہ کی بات ہوتی، 40 سال کے بعد کی بات ہوتی، تو اللہ تعالی ربیع الثانی کی بات کرتے، اس لیے کہ 40 سال کی عمر کے بعد وہ نور جو دنیا میں آیا وہ لوگوں کے سامنے مکمل طور پر چمکنے لگا۔ لیکن چونکہ خلقت اور پیدائش کی بات ہو رہی ہے، ابن عبداللہ کی بات ہو رہی ہے، اب زندگی کے آثار نظر آنے لگے ہیں، وہ الثانی میں نہیں بلکہ ربیع الاول میں ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ منڈے کی دن پیدائش کیوں ہوئی ہے؟ تو امام مسلم رحمت اللہ علیہ کی صحیح میں ہمیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اشیاء، چیزوں کے بارے میں یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالی نے ان کو پیدا کب کیا ہے۔ پہاڑوں کی بات موجود، نور کی بات موجود، تاریکی کی بات موجود۔ تو ان تمام چیزوں میں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شجر یعنی درخت کی بات بھی کی ہے کہ اللہ تعالی نے درخت کو منڈے کے دن یوم الاثنین کو پیدا فرمایا ہے۔ اگر ہم اپنی جسدی زندگی، فزیکل زندگی کو دیکھیں، تو اس کی بقا کے لیے، اس کو برقرار رکھنے کے لیے دو چیزیں نہایت ضروری، اسینشل ہے۔ نمبر ایک، پانی، بغیر پانی کے ہم کہا جاتے، اور نمبر دو، زمین سے پیدا ہونے والی غذائے یعنی زمینی پیداوار۔ ان دونوں چیزوں میں سے ایک مفقود ہو جاتی تو ہماری دنیاوی زندگی، جسمانی زندگی، بدنی زندگی وہ برقرار نہ رہ پاتی، وہ ختم ہی ہو جاتی۔ انہی زمینی پیداواروں میں سے ایک پیداوار وہ درخت کی ہے۔ بغیر درخت کے ہمارا جینا مشکل یا ناممکن ہے۔ تو اللہ تعالی نے منڈے کے دن کو، جیسا کہ نبی پاک نے فرمایا ہے، درخت کو پیدا فرمایا، اور بغیر درخت کے ہماری جسمانی زندگی برقرار نہیں رہ سکتی۔ تو منڈے کے دن کو اللہ تعالی نے ہمارے اسپرچول درخت نبی پاک کو پیدا فرمایا کہ جیسا کہ بغیر درخت کے جسمانی زندگی کا تصور نہیں، یوں ہی روحانی زندگی کا تصور بغیر نبی پاک کے نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وہ باتیں ہیں جن کے سننے سے، جن کے کہنے سے اور جن کے سمجھنے سے ہمارے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آنی چاہیے۔ بغیر عظمت کے اتباع کی بات ہی نہیں ہے۔ کوئی یہاں مجھے کہے کہ فلاں شخص مسجد میں تشریف لا چکے ہیں، آپ ان کے ساتھ احترام والا معاملہ کرنا، اچھا سلوک کرنا، اگر میرے ذہن میں ان کی عظمت نہیں تو میں ان کے ساتھ کیوں اچھا سلوک کروں گا؟ ہم نے نبی پاک کے مقام کو پڑھا ہی نہیں، سنا ہی نہیں، لہذا سمجھا بھی نہیں، اور جب سمجھا بھی نہیں ہے تو ہم نبی پاک کی عظمت کو کیسے جانیں؟ اور جب عظمت نہیں تو اتباع نبی پاک کی کہا ہوگی، اتباع تو آج کل کے سپر سٹارز کی ہوگی۔ ہم اپنے بچوں کو ٹی وی دے دیتے ہیں کہ دیکھو فٹ بال یہاں ہے، دیکھو یہ باکسنگ، یو ایف سی یہاں ہے، وہ سب چیزوں سے واقف۔ آپ ان سے پوچھو کہ اگر آپ فلا فٹ بال ٹیم کے حامیوں کو سپورٹ کرتے ہو تو ان کے جتنے بھی کھلاڑی ہیں آپ ہمیں ان کے نام بتا دیجئے، اس ٹیم کے مینیجر کا نام بتا دیجئے۔ اگر رات کے وقت وہ سو رہے ہو اور نیند گہری ہو، اس کے مابین ہم ان کو یوں اٹھائے کہ ہمیں ٹیم میں سے ہر ایک پلیئر، کھلاڑی کا نام بتاؤ، مینیجر کا نام بتاؤ، بغیر سوچے سمجھے ان کے زبان پر یہ باتیں جاری ہو جائیں گی۔ ہم نے یہ فکر کرنی ہے کہ ہمارا مینیجر، وہ سلشار یا کوئی اور نہیں, ہمارے مینیجر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور ہماری ٹیم مانچسٹر یونائٹڈ نہیں, ہمارے ٹیم اصحاب النبی نبی پاک کے صحابہ ہے. لوگ مجھے کبھی پوچھتے ہیں وچ ٹیم ڈی یو سپورٹ, میں کہتا ہوں کہ اس دنیا میں کوئی ایسی ٹیم نہیں جو ہمیشہ جیتی ہو کبھی نہ ہاری ہو. میں نے کہا میں ایسی ٹیم کو سپورٹ کرتا ہوں کہ وہ کبھی ناکام نہیں ہوئے, وہ ہمیشہ کامیاب, اور ان کی ظاہری ناکامی میں بھی ان کی کامیابی ہے. یہ نبی پاک کے صحابہ. اگر کوئی مینیجر ہو تو نبی پاک حقیقی مینیجر, انہوں نے کبھی بھی اپنی ٹیم کو فیل نہیں ہونے دیا. ہم ان کی زندگی کو پڑھے, ہم ان کی سیرت کو پڑھے. ہم سب کو صورت تو معلوم ہے نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کیسی تھی. چند روایات سب کو معلوم ہے, چاند کے بارے میں جو روایت موجود, اور بھی باتیں موجود ہیں. لیکن جہاں سیرت کا تعلق ہے تو ہم میں کتنے لوگوں نے سیرت کی کتاب کھولی ہے, اور روزمرہ کی زندگی میں ہم اس سیرت کی کتاب کو کتنی مرتبہ کھولتے ہیں. نبی پاک کی زندگی کو ہم پڑھے, اس صورت پر اکتفا نہ کرے, صورت ہمیں لے جائے سیرت کی طرف. اور جب سیرت کو ہم اپنائیں گے تو اللہ تعالی ہمیں بتلائیں گے یحببکم اللہ, تم اللہ کے محبوب بن گئے. یغفر لکم ذنوبکم, کچھ کمی تو کوتاہی کبھی رہ بھی گئی, اللہ اسے بھی معاف کر دیں گے. چلو سورت کے بارے میں ہم کچھ بات کر لیں. سورت کیسی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف ایک شعر کی نسبت کی جاتی ہے. امام زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے بیان فرمایا ہے. وہ شعر یہ ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتی تھی, لوامی زلیخا لو رأینا جبینہ لآثرن بقطع القلوب علی الیدی. اس سے پہلے ایک اور شعر کو ہم دیکھ لیں. لوگ عموماً تو یہ کہتے ہیں کہ اوروں کو ممکن ہے کہ یہ مرد خوبصورت اور ہینسم نظر آئے, لیکن اگر اصل خوبصورتی کا علم حاصل کرنا ہو تو اس کی اس بیوی سے پوچھیے جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہے. بیوی تو ٹائرڈ ہو جاتی ہے نا کہ اسی چہرے کو دیکھ دیکھ کر کے, وہ بھی دعا میں لگ جاتی ہے کہ جنت میں یہی ہوگا یا کوئی اور ہمیں ملنے والا ہے. تو کسی اور سے مت پوچھو. وہ چاند کا واقعہ وہ واقعہ ہے, بہت اہم ہے, لیکن حضرت عائشہ سے پوچھئے کہ آپ تو ہمیشہ ان کے ساتھ رہے, آپ کی جلوت خلوت انہی کے ساتھ تھی, تو آپ ہمیں بتائیے کہ لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ان کا حسن بے مثال تھا, آپ ہمیں بتائیے کیا وہ حقیقت میں بے مثال تھا یا نہیں. تو وہ فرماتی ہے, لنا شمسن ولل آفاقی شمسن, لنا شمسن ولل آفاقی شمسن, ہمارے یہاں ایک سورج ہے اور آسمانوں کا ایک اپنا سورج ہے. فشمسی خیر من شمس السمائی, جو میرا سورج ہے وہ آسمان والے سورج سے بھی زیادہ بہتر. اندازہ لگائیے انہوں نے مقابلہ کیا ہے تو کس کے ساتھ کیا ہے, اس سورج کے بارے میں جس کی روشنی بے مثال ہے. یہ صفت کے اعتبار سے صرف نہیں, یہ جسم کے اعتبار سے بھی تقابل کیا گیا. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ اتنا نورانی تھا کہ لوگ دیکھ کر یہ کہنے پر مجبور ہو جایا کرتے تھے کہ یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا, یہ صرف سچے کا چہرہ ہے. لنا شمس, حضرت عائشہ فرماتی ہمارا ایک سورج. ولل آفاقی شمسن, آسمانوں کا ایک اپنا سورج. فشمسی خیر من شمس السمائی, دونوں کا تقابل جب میں کرتی ہوں تو میرا سورج آسمانی سورج سے بھی بہتر ہے. وجہ کیا بیان کی, فشمس الناس تطلع بعد الفجر, کہ آسمانوں کا سورج دوسرے لوگوں کا سورج ایسا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد وہ اپنی چمک لوگوں کو دکھاتا ہے, لیکن میرے سورج کی جب بات آتی ہے فشمسی تطلع بعد العشاء، جب دوسرے لوگوں کا سورج عشاء کی نماز کے بعد وہ اپنی چمک دکھا نہیں پاتا، عشاء کے نماز کے بعد میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چمک لوگوں کے سامنے رونما ہوتی ہے. لوامی زلیخا لو رأینا جبینہ. And I say to the youngsters that what sort of world have we become lost in? ہم نے انٹرنیٹ کا تو سنا ہے کہ وہ ایک ورلڈ وائڈ ویب ہے www، لیکن حقیقی www میرے نبی پاک نے ہم سب کو بتا دیا ہے. النساء حبائل الشیطان، یہ عورتیں مردوں کے لیے ایک ورلڈ وائڈ ویب ہے. اور ہمارے نوجوان کہاں پھنس گئے؟ انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ دنیاوی زندگی میں کہیں جمال ہمیں نظر آ گیا. جمال یہاں نہیں، اگر جمال کا تصور دنیا میں ہے تو وہ جنتی نبی پاک کی صورت میں ہے. کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو، جوانی کر فدا اس پر کے جس نے دی جوانی کو. یہ میرے نبی پاک ہے، ان کی مٹی ہی کچھ اور ہی ہے، وہ تو ایک الگ مستقل بیان ہے. ہماری پیدائش جس مٹی سے کی گئی وہ زمین کی مٹی ہے، اور میرے نبی پاک کی خلقت جس مٹی سے کی گئی وہ جنت الفردوس کی مٹی ہے. یہ تو ایک الگ مستقل بحث ہے، لیکن وی شوڈ تھنک دیٹ واٹ ہیو وی فالن ان ٹو لو ود، ڈو وی تھنک دیٹ دیئر از بیوٹی ان دس ورلڈ؟ یہاں اس دنیاوی زندگی میں جمال ہے ہی نہیں. اگر جمال ہے تو اخروی زندگی کے لیے تھوڑا سا انتظار ہی کر لو. یہ جو جمال آپ کو دنیاوی زندگی میں نظر آ رہا ہے، یہ اخروی زندگی کے جمال کی جھلک بھی نہیں ہے. لوامی زلیخا لو رأینا جبینہ، اگر زلیخا کی ملامت کرنے والی عورتیں میرے نبی پاک کی پیشانی تک دیکھ لیتی، لآثرن بقطع القلوب علی الیدی، ہاتھوں کو نہیں کاٹتی بلکہ اپنے دل کو کاٹ لیتی. قرآن کریم نے کیا بیان فرمایا ہے؟ زلیخا جب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام پر فریفتہ ہو گئی تو اس وقت دیگر عورتیں زلیخا کو ملامت کرنے لگی، اور ملامت کرنے میں انہوں نے زلیخا سے یوں کہا کہ اتنی بڑی عورت، اتنے بڑے خاندان سے تعلق رکھنے والی، آپ ایک غلام پر فریفتہ ہو گئی، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اگر آپ جمال یوسف کو دیکھ لیتے تو آپ سب ان کے جمال کے پیچھے جمیلہ بن جاتے. اس کے ذہن میں ایک بات آئی، اور وہ بات یہ تھی کہ میں ان ملامت کرنے والی عورتوں کو ایک دسترخوان پر بٹھا دوں، ان کو کچھ پھل دے دوں، اور ان کو یہ کہوں کہ چھری کے ذریعے سے آپ ان پھلوں کو کاٹنے لگو، اور ساتھ میں یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو میں حکم دوں، اخرج علیہن، آپ باہر تشریف لائیے. تو جب وہ ان پھلوں کو کاٹنے لگی اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سامنے تشریف لائے، قرآن کریم کا یہ فرمان ہے کہ قطعن ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو یعنی اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالا. ان کے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ پھل کہا، ہماری انگلیاں کہا. اس جمال کو دیکھتے ہوئے وہ اپنے ہوشوں کو کھو بیٹھی، ان کو معلوم ہی نہیں رہا کہ ہم کیا کاٹ رہی تھی، اور وہ اپنی انگلیوں کو کاٹ بیٹھی. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ لوامی زلیخا، زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں اگر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کو دیکھ لیتی، لآثرن بقطع القلوب علی الیدی، وہ اپنی انگلیوں کو نہیں کاٹتی بلکہ وہ اپنے دل کو کاٹ لیتی. ہمارے محترم مہمان یہاں الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی وہ ہمیں اپنے ملفوظات سے مستفیض فرمائیں گے. تمام حضرات سے گزارش کی جاتی ہے کہ وہ غور سے سنیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ مولانا تو تفصیل سے بیان فرما رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسن کے حوالے سے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہم نے آپ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حسین نمونہ رکھا ہے. اسی مناسبت سے میں گفتگو کروں گا مختصر سی، 5 یا 7 منٹ میکسیمم، کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر لفظ حسن کا استعمال کیا، اسوۃ حسنہ. حسنہ کا مادہ ہا سین نون ہے، حسن کا مادہ ہے. اس کے علاوہ اللہ رب العزت دیگر الفاظ بھی استعمال فرما سکتے تھے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ کاملۃ بھی فرما سکتے تھے، لیکن یہاں پر حسن کا مادہ استعمال فرمایا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی حسن کا معیار ہے، سٹینڈرڈز آف بیوٹی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اضافت ہو جائے، چاہے وہ خلقی ہو یا خلقی ہو، اخلاق کے اعتبار سے ہو یا ظاہری صفت کے اعتبار سے ہو، یا جو ڈیفالٹ سٹرکچر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے اعتبار سے ہو، تو اللہ کے نزدیک وہ حسن کا معیار محمد رسول اللہ ہے. اس کے علاوہ جو بھی معیارات دنیا میں ہیں وہ باطل ہیں. جو معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہے، چاہے وہ شکل و صورت کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ داڑھی گرو کرنے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ مونچھے صاف کرنے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ لباس کے اعتبار سے ہو، چاہے اٹھنے بیٹھنے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ چلنے کے اعتبار سے ہو، چاہے اپنے خاندان کے ساتھ تعلق برقرار رکھنے کے اعتبار سے ہو، چاہے اپنی جابز میں ایمانداری دکھانے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ ناپ تول میں پورا پورا تولنے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ اپنے بچوں کی تربیت کے اعتبار سے ہو، اپنے سب آرڈینیٹس کی تربیت کے اعتبار سے ہو، اپنے بڑوں کی عزت کے اعتبار سے ہو، اپنے چھوٹوں پر شفقت کے اعتبار سے ہو، ان تمام چیزوں میں معیار محمد رسول اللہ ہے، سٹینڈرڈ آف لیونگ. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں، الحمدللہ ہمارے محدثین، ہمارے مفسرین اور ہمارے فقہا نے ان کو محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے. آج بھی یہاں انگلینڈ میں آپ دیکھتے ہیں کہ کئی مدارس ہیں، کئی علماء موجود ہیں. اسی طرح دنیا کے ہر کونے میں علماء موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی محفوظ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں تعلیمات دی ہیں وہ بھی محفوظ ہیں سب، چاہے وہ تعلیمات دینی علوم کے اعتبار سے ہوں، چاہے وہ دنیاوی علوم کے اعتبار سے ہوں. اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ فرماتے ہیں وحی کی ابتدا جو ہوئی ہے، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تخلیق کیا، یعنی زمین سے اوپر آسمان سے نیچے جتنے علوم ہیں ان کی تخلیق، یہ سب کا سب دین ہے. چاہے وہ پیور سائنسز ہو، چاہے وہ میڈیکل سائنسز ہوں، چاہے وہ مینجمنٹ سائنسز ہوں، چاہے وہ سوشل سائنسز ہوں، چاہے وہ انجینئرنگ سائنسز ہوں، یہ سارے کے سارے علوم یہ دین کا حصہ ہیں. دین سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، کیونکہ دنیا میں رہتے ہوئے دین کو زندہ کرنا ہے، دنیا میں رہتے ہوئے محمد الرسول اللہ کی سنتوں کو احیاء بخشنا ہے، زندگی بخشنی ہے. موت کے بعد تو حساب کتاب ہے، انسان کا جو واسطہ ہے ویسے بھی 4 قسم کے عالموں سے گزرتا ہے. الحمدللہ رب العالمین، عالموں کا ذکر آتا ہے تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 40,000 عالم ہیں، بعض فرماتے ہیں 80,000 عالم ہیں، یعنی دنیاؤں ہیں اور گلیکسیز ہیں، ہم تو ایک ملکی ہوئی گلیکسی میں رہتے ہیں، بہت سے عالم ہیں، لیکن انسان کا واسطہ 4 عالموں سے پڑتا ہے. ایک عالم ارواح، وہ ہے انتظار کی جگہ دنیا میں آنے کے لیے، پھر عالم دنیا، دنیا کی زندگی یہ اعمال کی جگہ ہے، پرفارم کرنے کی جگہ ہے، اور پھر عالم برزخ ہے، وہ آرام کی جگہ ہے، اور پھر عالم آخرت ہے، وہ ہے انجام کی جگہ. تو دنیا میں جو اعمال کیے جائیں گے، آخرت میں اس کا انجام ہمیں دیکھنا پڑے گا. تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام عالموں کے لیے رحمت ہیں, رحمت للعالمین ہیں. تو دنیا میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے گا, ایک تو اللہ کی محبت کو پالے گا, دوسری کہ اللہ کی رحمت کے چادر کے نیچے اپنی جگہ ڈھونڈ لے گا. اور پھر ایسے دیش میں جہاں پر اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا سنتوں کو, وہاں پر تو ڈبل اجر ملے گا. اب عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا کہ جو قرآن کو اٹک اٹک کر اور دشواری سے پڑھتا ہے اس کو دوہرا اجر ملتا ہے. تو اسی طرح جو شخص محمد الرسول اللہ کی زندگی کو اپنانے میں جتنی دشواری اختیار کرے گا اس کا اجر ملٹیپلائی ہوتا جائے گا. اور ملٹیپلیکیشن کا قاعدہ اللہ کے نزدیک ملٹیپلائی بائی ٹو نہیں ہے, ڈبل نہیں ہے, بلکہ ریز ٹو اسکوئر ہے, ریز ٹو پاور ہے. ٹو دو کا چار, چار کا آٹھ, آٹھ کا سولہ, سولہ کا بتیس نہیں ہے, بلکہ دو کا چار, چار کا سولہ ہے, فور انٹو فور. پھر جو 64 کا انٹو 64, اس کے بارے میں کیلکولیٹرز ہمارے جو ہے وہ جواب دے جاتے ہیں. اس لیے فرمایا جاتا ہے کہ جو جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے اس کا 27 ٹائم المضاعف ہوتا ہے. تو 27 ٹائم المضاعف کا مطلب یہ ہے کہ 27 ٹائم اس کا ریز ٹو پاور بڑھتا جاتا ہے, یعنی 2 کا 4, 4 کا 16, 16 کا پھر کرتے جائیں 264, اور پھر اس کا چلتا جاتا ہے. پانچویں کیلکولیشن کے بعد ہمارے کیلکولیٹر کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, لیکن اللہ کے ہاں تو جو اللہ بے حساب دینے والے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حسن کو بھی اپنا لیں اگر اللہ کی نظر میں حسین بننا چاہتے ہیں. تو جو اللہ کی نظر میں حسین بننا چاہے اس کے لیے معیار زندگی, معیار صورت, معیار خلقت, معیار خلقت اور معیار اعمال یہ محمد رسول اللہ کی طرح ہے. تو سمپل فارمولا ہے, سمپل سٹینڈرڈ ہے, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی واضح ہے. علماء ہمارے سامنے موجود ہیں, مدارس موجود ہیں, علماء سے ہم پوچھیں, جا جا کے پوچھیں کہ بھئی کام میں محمد رسول اللہ کے سٹینڈرڈز کیا ہیں, معاشرت میں سٹینڈرڈز کیا ہیں, ثقافت میں سٹینڈرڈز کیا ہیں, تہذیب میں سٹینڈرڈز کیا ہیں, میری ذاتی زندگی میں سٹینڈرڈز کیا ہیں, میری اجتماعی زندگی میں سٹینڈرڈز کیا ہیں, میری جاب میں سٹینڈرڈز کیا ہیں, ان کو ہم فلفل کرنے کی کوشش کریں. تو یقین کریں قیامت کے دن جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی حوض کوثر پہ, تو محمد الرسول اللہ انشاءاللہ گلے لگائیں گے, انشاءاللہ ماتھا چومیں گے, انشاءاللہ گال پہ پپی دیں گے, انشاءاللہ اپنے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پلائیں گے جس کے بعد کبھی بھوک نہیں لگے گی, اور انشاءاللہ انشاءاللہ اپنے دسترخوان پر انشاءاللہ کھانا بھی کھلائیں گے. اللہ کرے کہ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سمجھ آ جائے اور ان کو برج کر سکے آج کل کے معاملات کے حوالے سے. ہم میں نے اسی موضوع پر بات کرنی تھی لیکن چونکہ ہم آ رہے تھے اور بہت ٹریفک بلاک ہو گیا تھا اور ہم تقریباً 40 منٹس لیٹ آئے, ورنہ میں اس کو لنک کرتا کہ کس طریقے سے آج کے زمانے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سٹینڈرڈز کو ہم کیسے اچیو کر سکتے ہیں, ان کو کیسے ہم پیچ اپ کر سکتے ہیں, اور جو بھی ہمارے مختلف گولز ہیں ان گولز میں وہاں سے کیسے رہنمائی مل سکتی ہے. زندگی نے وفا کی تو کسی اور وقت میں انشاءاللہ آپ سے یہ بات کریں گے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة إِنَّ إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ